أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض ادار مالی معاملات کے بارے میں بڑی اہم اور جامع ہدایات دی ہیں. انہی کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے دین میں مالی معاملات کی اہمیت پہ اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات ہے، اور وہ زندگی کے ہر گوشے اور شعبے کے لیے ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. دیگر مذاہب جو اسلام کے علاوہ ہیں ان میں چند عبادات کی کچھ رسومات ادا کر لی جاتی ہیں، لیکن جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، ان معاملات میں ان کے نزدیک دین کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان کی پرائیویٹ زندگی کے معاملات ہیں، یہ وہ اپنی مرضی سے جو جیسے حالات ہوں، جیسے رسم و رواج ہوں، جیسے ملکی قوانین ہوں، اس کے مطابق یہ ساری چیزیں چلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کسی ہدایت اور رہنمائی کی بنیاد پہ وہ اپنی زندگی کے نظام کو نہیں چلاتے۔ لیکن دین اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور زندگی کے ہر گوشے اور شعبے اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے دین کی ہدایات کے مطابق عمل کرو۔ معاملات بہت اہم موضوع ہیں، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے دین و معاملہ، دین حقیقت میں معاملات ہی کا نام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس قدر اہم ہیں۔ لیکن اس موضوع پہ کسی ایک نشست میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، میں نے معاملات میں سے صرف مالی معاملات پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کرنی ہیں۔ علامہ ابوبکر الجزائری نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج المسلم کے نام سے، تقریبا 900 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے، اور اس کے 300 صفحات کے لگ بھگ انہوں نے معاملات پہ بحث کی ہے، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین میں معاملات کی کس قدر اہمیت ہے۔ اگر آپ دین کی تعلیمات کو تقسیم کریں تو وہ تین ہی حصوں پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، عقائد، عبادات اور معاملات، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو عقائد اور عبادات کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان دونوں کو ملا کر معاملات کے بارے میں اس سے زیادہ تعلیمات دین اسلام کے اندر زیادہ تفصیلات کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تاکہ ایک مسلمان، ایک بندہ مومن اپنی زندگی گزارتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رسول کی ہدایات کے مطابق عمل کر سکے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس سے جو چند اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں قرض ادار کے معاملے میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے قرض کے متعلق چند اہم ہدایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض شدید مجبوری اور اشد ضرورت کے بغیر قرض نہ لیا جائے، اس لیے کہ اس کو اسلام پسند نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت آدمی قرض ادار کا معاملہ کرے، قرض لے، تو قرض ادا کرتے وقت اس کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے۔ بعض لوگ قرض لیتے رہتے ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ میں نے واپس بھی کرنا ہے، اور ان کی اس ٹال مٹول سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید واپسی کی نیت نہیں ہے، ورنہ نیتوں کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرض لیا اور اس کی ادائیگی کی نیت نہیں تھی وہ دراصل چور ہے، یعنی اگر قرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے اور نیتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ چور شمار کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مطلب قومی سطح پہ جس طریقے سے بینکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ معاف کروائے جاتے ہیں، تو نیتوں کا حال تو بے شک اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو صورت حال ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واپسی کی جو ہے وہ کوئی ان کی نیت نہیں ہوتی، اور پھر کوئی حکمران بھی ان کو ایسا مل جاتا ہے جس کے بغل میں جو ہے کہ وہ پناہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ معاف بھی کروا دیتے ہیں، حالانکہ کسی حکمران کو یہ قرضے معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حکمران قوم کی امانتیں لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ لٹا دیں، وہ تو اس کے پاس امانت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ چراغ جلا کر جو ہے کوئی سرکاری کام کر رہے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آیا، بیٹھ گیا، جب اس سے بات چیت شروع کی تو آپ نے وہ چراغ بجھا دیا، تو اس نے بڑے حیرت کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں ہے، یہ چراغ بیت المال کے پیسے سے جل رہا ہے، ہم اپنی پرائیویٹ شخصی کو بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں بیت المال کے چراغ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، یہ تو قوم کا مال حکمرانوں کے پاس، لیڈروں کے پاس، قیادت کے پاس اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی امانت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے جو چیز سب سے پہلے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی, وہ امانت اٹھ چکی ہے. اور فرمایا کہ جب امانت اٹھ جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے وہ دراصل اللہ کے نزدیک چور ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علیہ دین فلیس بالدینار والدرہم ولکن بالحسنات والسیئات. اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی قرض ہے, اس نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض واپس کرنے سے پہلے وہ مر گیا, تو اب اس قرض کی ادائیگی وہ روپے پیسے سے, درہم اور دینار سے نہیں کر سکے گا, بلکہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے اس قرض کی ادائیگی ہوگی. وہ کیسے؟ کہ جن لوگوں کے حقوق اس نے ادا کرنے ہوں گے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی نیکیاں ان کے حوالے کرے گا, اور اگر نیکیوں سے ان کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تو ان کے گناہ اسے اپنے سر لینے پڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. مسلم کی روایت ہے, شہید جب اللہ کی راہ میں اپنا خون بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں سوائے قرض کی, کہ قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان یہ قرض آڑ بن جاتا ہے, یعنی اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, اب اسے جنت میں داخلہ ہو جانا چاہیے, لیکن اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی نماز جنازہ لائی جاتی تھی, کوئی میت لائی جاتی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پہلے دریافت کرتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے. تو اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثوں سے پوچھتے, لوگوں سے پوچھتے, کوئی اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر کوئی قرض ادا کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ سے الگ ہو جاتے تھے, اس کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے. قرض کی ادائیگی کے معاملے میں ٹال مٹول والا جو کام ہے, یہ خدا اور رسول کے نزدیک نہایت بری حرکت ہے, اور جس کی بڑی سزا اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں, مثل الغنی ظلما, جو آدمی قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو وہ دراصل ظالم ہے, اور اس کا یہ عمل ظلم ہے. آپ کو پتہ ہے ظلم خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, شرک کو ظلم کہا گیا, ان شرک لظلم عظیم, اور یہاں اس شخص کے اس فعل کو ظلم قرار دیا گیا جو ٹال مٹول سے کام لے اور قرض لوگوں کا واپس نہ کرے اس کے باوجود کہ اس کی استطاعت ہے ادا کرنے کی. ابو داؤد کی روایت ہے, قرض ادا کرنے کی استطاعت کے باوجود ٹال مٹول کرنے والا اس کی سزا اور اپنی آبرو کو حلال کر لیتا ہے. یحل عرضہ وعقوبتہ, حدیث کے الفاظ ہیں. شارحین حدیث نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سوسائٹی کی نگاہ میں اس شخص کو گرانا, یعنی جو شخص ٹال مٹول سے کام لیتا ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کو اس ٹال مٹول کی وجہ سے حلال کر لیتا ہے, اور اس کے اوپر سزا جو ہے اپنے اوپر سزا واجب کر لیتا ہے. تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ سوسائٹی میں اس آدمی کو گرانا, اسلامی حکومت ہو تو اس کو مناسب سزا دلوانا اور اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کے دوسرے طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہے. یعنی جو آدمی اپنا وتیرہ یہ بنا لے کہ وہ لوگوں سے قرض لیتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس نہیں کرتا, تو گویا کہ معاشرے کے اندر اس کو ذلیل کرنا چاہیے ایسے طریقوں سے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں پھر اس کے جال کے اندر نہ پھنسیں اور دوسروں کی امانتیں اور دوسروں کے مال جو ہے اس سے محفوظ ہو سکیں. قرض دار کو سہولت دینا, اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اس کا بوجھ اتار دے. یعنی اس کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے. اگر ایک پہلو وہ ہمارے سامنے آیا تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر واقعی کوئی ضرورت مند ہے, مستحق ہے, مجبور ہے, اس کے حالات اجازت نہیں دیتے, تو اس کو مہلت دینا چاہیے, اور اس شخص کو مہلت دینا اور اس کی اس تکلیف اور گھٹن کو جو اس کے قرض کی وجہ سے اس پہ ہو رہی ہے اس میں اس کو سہولت دینا یا اس کا قرض معاف کر دینا, یہ اتنا بڑا اجر عظیم ہے اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی گھٹن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جس نے اس کو قرض معاف کر دیا یا اس کو سہولت دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احض اموال الناس یرید اداها اد اللہ عنہ, جس شخص نے لوگوں سے کسی سے قرض لیا, ظاہر ہے مجبوری میں قرض لینا پڑتا ہے, تو فرمایا کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور اس کا ارادہ اس کو واپس کرنے کا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دیں گے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ جس شخص کا حق ہوگا، اگر اس شخص کی نیت تھی، اس نے پوری کوشش کی لیکن ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو دنیا میں اس ادائیگی کی کوئی سہولت پیدا کر دیں گے، کوئی واسطہ طریقہ پیدا بنا دیں گے، نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ یعنی دیکھیں نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ومن احذ یرید اتلافہا اتلفہ اللہ علیہ، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی کی نیت جو ہے اس قرض کے ادا کرنے کی نہیں تھی، تو اس کی اس بد نیتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و برسباب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب ان چیزوں، ان ہدایات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد اپنا، سوسائٹی کا، معاشرے کا، اور اپنے لوگوں کا حال دیکھیں۔ ایک آدمی کے بارے میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہاں اس کا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، لوگ اسے کر لیتا تھا، واپس نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جب مال کی تم اور ہرس اس کے اندر آتی ہے تو کتنی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ کھانا کھاتا تھا، ان لوگوں کا جو ہنڈی والی کی رقم تھی وہ بھی اس نے ادا نہیں کی، اور وہ دکان بیچ کر جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے فون کیا ان ساتھیوں کو کہ میں پاکستان جا رہا ہوں خروج نہائی پہ، اور ایئرپورٹ سے ہو کر ان کو اطلاع دیتا ہے۔ اور ایک اور آدمی کا قرض جو ہے وہ ہڑپ کر کے چلا گیا، اور وہ آدمی پاکستان میں جا کر دروز دراز علاقے سے پتہ نہیں کتنے خرچے کر کے کئی مرتبہ اس کے گھر گیا، لیکن اس نے اس کو وہ قرض واپس نہیں کیا۔ تو کیا ہمیں کوئی خدا کا خوف ہے کہ ہم نے مرنا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں کہ ہم درہم و دینار کے ذریعے سے اور پیسے سے جو قرض ہم لوگوں سے جو ہے لے کر ہڑپ کرتے ہیں، اور کوئی خوف خدا نہیں ہے آخرت میں، وہ نیکیاں دے کر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے؟ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھاتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزانہ اجرت کے اوپر کام کرتے ہیں، تو اگر ان کو ان کی روز کی اجرت جو ہے وہ نہ ادا کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر چولہا نہ جل سکے، ان کے بچوں کی کوئی ضرورت جو ہے وہ پوری ہونے سے رہ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے۔ اسی سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہو کہ وہ روزانہ نہیں بلکہ ہفتے کے بعد اجرت دیں گے یا مہینے کے بعد اجرت دیں گے، تو مہینے کے بعد اگر اس اجرت دینے میں کوئی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین قسم کے آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تین قسم کے آدمی ایسے جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اسے توڑ ڈالا۔ اب جو لوگ کمپنیوں کے، فیکٹریوں کے، کارخانوں کے، ورکشاپوں کے، دکانوں کے، بکالوں کے مالک ہیں، اگر وہ کسی مزدور کے ساتھ، کسی جو ہے وہ اپنے ماتحت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو دونوں فریقوں کو، یہ نہیں کہ مالک کو ہی، دونوں فریقوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہم میں سے کسی کی طرف سے تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کسی بھی طرح کے زندگی کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی معاہدہ کسی شخص کے ساتھ ہوا ہو اور پھر اس کی خلاف ورزی اگر انسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا۔ دوسرا فرمایا، وہ شخص جس نے کسی آدمی کو اغوا کر کے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی۔ ہمارے یہاں آئے دن اخبارات کے اندر یہ خبریں آپ پڑھتے ہیں، اغوا کرنے والا بھی اور اغوا ہونے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ مال بٹورنے والا ٹیلی فون کے ذریعے سے 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، 50 لاکھ دے دو اور لے جاؤ آدمی کو، اور پھر وہ مال کھاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے سنا، ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے یہاں سے ایک ٹرک اغوا کر کے جو ہے وہ فلاں علاقے میں لوگ لے گئے، اور جب وہاں رابطہ کیا گیا تو بندے 3-4 جو ہے وہ پیسے لے کر جو رقم انہوں نے طلب کی وہاں پہنچے، تو سب لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پوری جو ہے وہ گویا کہ پنچایت ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تو سب نے اٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کی۔ تو ہم نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ ایک طرف تو یہ ظلم اور دوسری طرف آپ نماز؟ کہنے لگے جی یہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اور یہ ہمارا پیشہ ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی اتنی بڑی جسارت کرنے والے لوگ، اتنا بڑا ظلم کرنے والے لوگ بھی انہوں نے اندھیر نگری کو آگے بنائی ہوئی ہے، اور وہ مطلب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی خوف خدا ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو اغوا کر کے اس کو بیچ ڈالا پھر اس کی قیمت کھائی، تو قیامت کے دن جو ہے اس انسان کے خلاف میں جھگڑا کروں گا۔ اور تیسرا فرمایا، جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی، اس سے کام پورا لیا لیکن اس کی اجرت ادا نہ کی، قیامت کے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ جو کچھ آج اجرتوں کے معاملے میں ہو رہا ہے، دو دو چار چار چھ چھ مہینے لوگوں کو جو ہے وہ تنہائی نہیں دی جاتی، ٹال مٹول سے کام کیا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے، اور جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ تنہائی نہیں دی جاتی، اور لوگوں کی مجبوریوں سے جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر جو ہے وہ خلاف ہے. ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رعایت میں کچھ لوگوں کو دے دے، پھر وہ ان سے مرتے دم تک دھوکہ کرتا رہے، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. یعنی رعایت میں دینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی حاکم ہو اور اس کی رعایا کے اندر کچھ لوگ ہوں اور وہ ان سے دھوکہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی جہاں کہیں اوپر بیٹھا ہوا ذمہ دار ہے، کسی کارخانے میں ہے، کسی فیکٹری میں ہے، کسی دفتر میں ہے، کسی گھر کے اندر، جہاں کہیں بھی ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر دھوکہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حقوق العباد کے معاملے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. حضور نے صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقے خیرات، دوسری نیکیاں جو ہے اس کے پاس ہوں گی، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا حق مارا، کسی کی زمین اڑپ کی ہوئی ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، اب یہ اہل حقوق اس سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب وہاں دینے کے لیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں، وہ درہم و دینار تو وہاں ہوں گے نہیں، ریال اور ٹکا اور روپیہ اور پیسہ اور ڈالر تو وہاں پہ ہوں گے نہیں کہ انسان ادا کر کے جان چھوڑائے گا. فرمایا وہاں تو نیکی اور بدی دو ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس. تو فرمایا کہ یہ اہل حقوق اپنے حقوق طلب کر رہے ہیں، اب اس شخص کی نیکیاں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقے، خیرات ان لوگوں کے اوپر تقسیم کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل حقوق کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال رہے ہیں، ان کا بوجھ اتر رہا ہے، اس لیے کہ جو حق ان کو دنیا میں نہیں ملا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو ان کا حق دلا رہا ہے. اب ان کو ان کا حق کس صورت میں مل رہا ہے؟ ان کے گناہوں کے بوجھ اتر رہے ہیں، اور وہ اس بدبخت انسان کے سر پہ ڈالے جا رہے ہیں جس نے دنیا کے اندر لوگوں کے حق مارے تھے. جب ان کے گناہوں کے بوجھ اس کے سر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اب ان گناہوں کی پاداش میں اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ میری امت کا مفلس شخص ہے. کتنا بدقسمت انسان ہوگا وہ. آج ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. کیسے آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، کس ذریعے سے آتا ہے، کس کس کا خون نچوڑ کر آتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمان کو. بس اس بات کی فکر میں ہر آدمی گھول رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رسول کے یہ ارشادات اگر ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں ایک ایک پائی کے بارے میں جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر جیب میں ڈالنا چاہیے، اپنے کھاتے میں، اپنے حساب میں ڈالنا چاہیے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کے بارے میں بحث پرس کرے گا اور مجھے اس کا حساب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنی ذات کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے قرض ادار کا معاملہ کرے اور میں اس کے ساتھ دھوکہ کروں، بددیانتی کروں، خیانت کروں، کسی کا حق ماروں، تو میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ چیز کیسے پسند کرتا ہوں؟ اور اگر وہ چیز اپنے بھائی کے ساتھ میں اور رویہ اختیار کرتا ہوں جس کو میں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم مومن نہیں ہو. ایمان کا معیار یہ بتایا گیا کہ وہی چیز جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. ابھی سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اس کے ترجمے سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض ادار کے معاملے میں کیا ہدایات دی ہیں، لیکن ان میں سے جو چند نکات علماء نے بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. اس طویل ترین آیت کریمہ سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض صحابہ کرام سے یہ روایت ملتی ہے کہ یہ آیت کریمہ, یعنی اس آیت دین سے پہلے یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے, کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی وہ آخری آیت ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا اور کوئی حصہ نازل نہیں ہوا, اور یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بعض صحابہ کرام کے اقوال سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. یہ آیت کریمہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر وہ روایات کی بنیاد پہ یہ آخری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی, تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, مومنین کو, اہل قرآن کو کیا وصیت فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. فرمایا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر اس دن ہر جان کو اس کا بدلہ جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا پورا پورا دیا جائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے حضور کھڑے ہونے سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. تو اس آیت مبارکہ سے جو احکامات نکلتے ہیں قرض و دار کے معاملے میں, ان کو علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض و دار کا, کاروبار کا, تجارت کا جو بھی معاملہ ہو, اس کو ضبط تحریر میں لایا جائے, اس کو لکھا جائے, زبانی کلامی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری ہدایت یہ ہے کہ ادار کا معاملہ ہو تو اس کی مدت کا تعین جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, بلکہ بعض فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ تاریخ اور دن کا تعین بھی ہونا چاہیے, مبہم سی بات جو ہے وہ نہ لکھی جائے. اس ہدایت کے اوپر اگر عمل ہو تو جیسا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ترجمہ سے سن چکے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان بہت ساری مشکلات سے بچ جاؤ گے. اور آج ہماری بے شمار مشکلات کا سبب یہی ہوتا ہے قرض ادار لین دین اور باہم شراکت وغیرہ, کاروبار تجارت وغیرہ کے سلسلے میں, کہ ہم کہتے ہیں جی بڑا اعتماد ہے مجھے اس کے اوپر, جی ہم تو دوست ہیں, ہم تو رشتہ دار ہیں, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو اتنے عرصے سے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہوتا, اور نتیجے کے طور پر پھر مطلب ناچاکیاں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ عدالتوں تک جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. تحریری طور پر اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو وہ دستاویز کے طور پر موجود ہوتی ہے, اور اس سے اختلافات جو ہے وہ کم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تیسری ہدایت جو ان آیات کے, اس آیت مبارکہ کے اندر ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ دست بدست ہو اور مدت کے تعین کی ضرورت نہ ہو تو تحریر کے بغیر ہی اس کے اوپر دو گواہ بنا دیے جائیں, یعنی دست بدست کا معاملہ ہو, روز کا معاملہ ہو لین دین کا, تو اس صورت میں اس کے اوپر اگر اس کو تحریر, ضبط تحریر میں نہ لایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بھی فرمایا کہ دو گواہ ضرور بنا لیے جائیں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے, ابن کثیر نے اس کو روایت کیا اپنی تفسیر میں, حاکم کی یہ روایت ہے, اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس کے اوپر گواہ نہ بنائے. جو شخص کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس کے اوپر گواہ نہ بنائے, اس شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. پانچواں حکم جو اس سے نکلتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی فریق معاملہ نابالغ یا بے سمجھ ہے یا کسی وجہ سے معذور ہے تو اس کی جگہ اس کا ولی یا سرپرست جو ہے وہ وکالت کرے گا. چھٹی بات جو ہے وہ لکھنے والے کا فرض ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر تحریر لکھے اور پوری دیانتداری سے تحریر انجام دے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ گواہوں کو جب ضرورت کے وقت گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور گواہی حق کے مطابق دیں, جھوٹی گواہی نہ دیں, گواہی میں کسی فریق کی طرفداری نہ کریں. کسی بھی فریق کی طرف سے کاتب یا گواہوں پر دباؤ ڈال کر ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اور اگر معاملہ قرض وغیرہ کا ہو تو لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پہ ہے, جیسے کہ اس قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے. تو یہ نو نکات ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں جو اس آیت مبارکہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں قرض ادار کے معاملے میں. ہمیں چاہیے کہ اگر اس سے پہلے ہماری زندگی میں کوئی کوتاہیاں اس معاملے میں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے, اس سے معافی مانگیں, توبہ استغفار کریں, اور آئندہ زندگی میں اگر کوئی معاملہ قرض ادار کا کسی کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں. مزید تفصیلات کے لیے کسی بھی تفسیر سے قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ ہے اس کے بالکل آخر میں یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 282 موجود ہے, اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہاں سے اگر آپ دیکھ لیں تو مزید اس سلسلے میں آپ کو رہنمائی جو ہے وہ مل سکتی ہے. اب قرض ادار کے معاملے سے ہٹ کر میں زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں کچھ رہنما اصول ہیں جو قرآن و سنت کے اندر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات جو ہے وہ چلانے چاہیے. ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی عہد، کوئی بھی میثاق، خواہ وہ زبانی ہو یا تحریری طور پر، دو افراد کے درمیان ہو، دو فریقوں کے درمیان ہو، دو گروہوں کے درمیان ہو، دو قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان ہو، دو حکومتوں کے درمیان ہو، دو ملکوں کے درمیان ہو، اس کی پابندی دونوں فریقوں کے اوپر جو ہے وہ لازمی ہے، اور اس کو قرآن نے بہت اہمیت دی ہے. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو عہد و پیمان تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو ان کو پورا کرو، اس لیے بارے میں خدا کے ہاں باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدہ نہیں نبھاتا، وعدے کو وفا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس سے کیا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص سے اس کے بارے میں پورا جو ہے باز پرس کریں گے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو پہلا اصول وہ یہ عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ عہد کی پابندی کرنی، تو جو بھی عہد وعدہ زبانی یا تحریری طور پر کسی شخص کا کسی کے ساتھ ہو، اس کو جو ہے وہ پورا کرنا اللہ اور رسول کی طرف سے اس کو لازم قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ منافقین کی چار علامتوں میں سے یا تین علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ عہد کی خلاف ورزی کرنا ہے. تو اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو وعدہ کسی سے ہو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. دوسری ہدایت تمام معاملات کے اندر وہ یہ ہیں کہ ہم ہمیشہ سچائی اور راست بازی سے کام لیں، جھوٹ نہ بولیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات، کھری بات کرو، ہمیشہ سچ بولو. اس سچ بولنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم جھوٹ سے کام لیں گے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب، جو شخص بہت زیادہ مبالغہ کرتا ہے جھوٹ بولنے میں، لا یہدی، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ جھوٹے آدمی کو خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی. اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ پھر ہدایت تو خدا ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ میں مبالغہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی تمہیں نجات دے گی ہر معاملے میں، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا، دنیا کے اندر بھی ہلاک و برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گا. نفاق کا نقطۂ آغاز ہی جھوٹ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے منافق کی نشانیاں، ان میں سے پہلی نشانی ہی یہ بتائی گئی، اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ نفاق کا نقطۂ آغاز ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے پہلے خبردار کیا، الا سنو، غور کرو، توجہ کرو، اس بات کو بہت توجہ سے سنو، کیا بات ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ خدا کی رحمت سے اس کو بہت دور پھینک دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا جو شخص جھوٹ بولتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی، سچائی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو بدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بدی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سچائی سے کام لینا چاہیے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہنسی مذاق کے طور پر جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، یعنی محض گپ شپ میں ہنسی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے. تیسرا اصول جو زندگی کے تمام معاملات میں ہے وہ ہے دیانتداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے اندر دوسری کمزوریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن جھوٹا اور بددیانت خیانت کرنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی یہ دو چیزیں مومن کے ایمان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو یہ اصول ہے دیانتداری، سچائی کی طرح، عہد کی پابندی کی طرح، کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سچائی سے کام لینا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ بددیانتی اور خیانت نہ اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تخن من خانک، ترمذی کی روایت ہے، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔ ہم تو کہتے کہ جیسا کوئی کرتا اسی کے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مشہور تھے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ جا کے غار حرا کے اندر چلے کاٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہیں، اور آپ کی جان کے دشمن بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہم دو مل کر کاروبار کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے نتائج ہمارے سامنے کیا آتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا اس کے ساتھ بھی خیانت مت کرو۔ ہم لوگوں نے تو یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ فلاں شخص جی اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں تو اس سے دو ہاتھ بڑھ کر اس کے ساتھ کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ایک مشرکین مکہ، آپ کے گھر کے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، باہر کھڑے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور ان کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہیں۔ آج ایک مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے اوپر اس قدر اعتماد کریں کہ آنکھیں بند کر کے امانت مسلمان کے حوالے کر دی جائے، کہ یہ بے شک اس کے ساتھ میرا اختلاف ہے، نزاع ہے، جھگڑا ہے، لیکن میری امانت کے ساتھ بددیانتی اور خیانت یہ شخص نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسا معاملہ تو نہیں ہے، ہم تو اچھے حالات میں بھی جو ہے وہ دیانتداری سے کام نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا ثالث الشریک، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہما وجاء الشیطان رواہ ابو داود۔ دو آدمی مل کر اگر آپس میں کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے درمیان تیسرا ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہوں۔ کس وقت تک؟ جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت اور دھوکہ نہ کرے۔ جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں درمیان سے نکل جاتا ہوں، وجہ شیطان، اور شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شیطان اور معاملات کے حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے بددیانتی اور خیانت کتنی بری چیز ہے، کتنی معیوب چیز ہے۔ خداوند قدوس کی تائید اور مدد جو ہے وہاں سے اٹھ جاتی ہے جہاں پہ بددیانتی اور دھوکہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو دیانتداری بہت اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ شخص ایماندار نہیں ہے، اس شخص کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے جو دیانتداری نہیں کرتا، جو بددیانتی اور خیانت کرتا ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہے تیسرا اصول جو زندگی کے ہر معاملے میں، تمام معاملات میں ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے کہ بددیانتی اور خیانت سے بچنا چاہیے اور دیانتداری برتنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے دھوکہ دہی سے بچنا، دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے خرید فروخت میں، معاملات میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ مسلمان، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کے نزدیک وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، جس قدر اس نے دھوکہ دیا ہوگا اسی قدر اس کا جھنڈا اونچا اٹھایا جائے گا۔ خبردار، جو امیر اپنی رعایا سے دھوکہ کرے اس سے بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں ہو سکتا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے مال حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو اس کا عیب بتا دینا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے اپنے کسی خادم کو جو کپڑا دے کر بھیجا، کسی تھان کے اندر کوئی داغ تھا تو بتایا کہ یہ جس کو فروخت کرو گے اس کو یہ داغ بتا دینا۔ وہ بھول گیا، واپس آیا تو امام صاحب نے اس سے پوچھا، سوال کیا۔ دیکھیے وہ لوگ رزق کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے، معاملات میں کے اندر کتنے کھرے اور سچے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا تو خادم نے کہا کہ میں بھول گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ سارا مال تجارت جو تم نے حاصل کر کے نفع کما کے لایا ہے یہ سارا خیرات کر دو، مشکوک ہو گیا ہے یہ سب کچھ جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ مطلب یہ کہ معاملات کے اندر جو وہ کھرا دھوکہ دہی سے جو ہے وہ بچیں اس طرح سے جو مال جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے, اور زندگی کے ہر معاملے میں دھوکے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ قول ہمارے سامنے آ چکا, من غشنا فلیس منا, جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ دراصل ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. اب مالی معاملات کے بارے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, یعنی جو چیز شرعاً حرام قرار دی گئی ہے اس کے خرید فروخت یا کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے. مثلاً شراب ہے تو اس کو بنانا, اس کو بیچنا, اس کی خرید فروخت کرنا, اس کا معاملہ طے کرنا, کسی بھی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی کی جو ہے وہ شراکت جو ہے وہ حرام ہے, اور اس کی کمائی کسی بھی ذریعے سے حاصل کرنا. مثلاً ایک آدمی ذاتی طور پر یہ کام نہیں کرتا لیکن اپنی گاڑی کے اندر جو ہے وہ شراب لوڈ کر کے کسی دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی. میں نے ایک اخبار کے اندر, شاید پہلے بھی کسی درس کے اندر میں نے اس کا حوالہ دیا تھا, کہ اخبار کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ امریکہ میں ایک مسلمان ڈرائیور نے جو ہے وہ شراب اپنی گاڑی کے اندر جو ہے وہ لوڈ کر کے, کمپنی کا ملازم تھا لیکن اس نے شراب لوڈ کر کے لے جانے سے انکار کر دیا تھا, تو عدالت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ کیس ہو گیا تھا. جو بھی ہو لیکن کم از کم اس امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ایک مسلمان نے اس بات کا ثبوت تو دیا کہ وہ اس کو دین و ایمان اور اپنا عقیدہ اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے وہ اسے اس قدر ہے کہ اس کے مقابلے میں پیسے کی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں. تو یہ چیز ہے کہ شراب اسی طرح مطلب خنزیر ہے تو اس کا بھی کسی طرح کا قوم کاروبار کرنا, اور نشہ اور اشیاء جتنی بھی منشیات ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے, ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح چوری کے مال کی خرید فروخت کرنا, غصب کا مال اور جائیداد وغیرہ ہے, اور سود کا کسی طرح کا بھی لین دین ہے, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ منظر ایسے دیکھے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے, اور کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ جل رہے ہیں, اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے فرشتہ جو ہے ان کو پھر نیچے دھکیل دیتا ہے, اور یہ منظر مسلسل جو ہے وہ چل رہا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے, تو حضور نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں اور وہ اس آگ کے تندور سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن فرشتہ ان کو پھر اندر دھکیل دیتا ہے. یہ سود خور کی سزا ہے, فرمایا کہ جو قیامت تک جو ہے اس کو یہ ملتی رہے گی, اور پھر حساب کتاب کے بعد کی سزا تو الگ ہے. دوسرا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہیں کل بیوت, جس طرح گھر ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے پیٹ ان کے جو ہے وہ پھولے ہوئے ہیں. گھروں کی مانند, گھروں کی مانند نہیں فرمایا, کل بیوت جس طرح گھر ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کے پیٹ ہیں, اور ان کے پیٹوں کے اندر باہر سے سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں, حرام خوری اس قدر گناہ ہے, لیکن آج دنیا جو ہے وہ اس کی کوئی تمیز جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز طریقوں اور ناجائز ذریعوں سے مال حاصل کرنے کو بھی حرام قرار دیا. یعنی یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن کو سرے سے شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے, ان کا لین دین کاروبار معاملات کسی بھی طرح کا وہ جائز نہیں ہے, لیکن مال قوم کاروبار تجارت اس کو اگر ناجائز ذریعوں اور طریقوں سے کیا جائے تو پھر وہ پیسہ بھی حلال نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے. مثلاً بطخوری کے ذریعے سے جو پیسہ اکٹھا کیا جائے گا وہ حرام ہوگا, ظلم ہوگا. اسی طریقے سے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت کے ذریعے سے جو پیسہ بٹورا جائے گا وہ بھی حرام ہوگا, اور رشوت لینے والا اور دینے والا حضور نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں. اسی طرح اقربا پروری, اگر کوئی آدمی کسی عہدے اور منصب پہ ہے اور وہ اپنوں کو جو ہے وہ نوازتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے ناجائز ٹیکس وصول کرنا یہ حرام ہے. ناپ تول میں کمی جاتی اس معاملے میں تو قرآن کریم کے اندر واضح ہدایت آئی, ویل للمطففین, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی اور ہلاکت اور بربادی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے اندر اگر ناپ تول میں کمی کا رجحان جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کیا چیزیں مسلط کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی اور گرانی میں مبتلا کر دیتا ہے, سخت مشقت میں ان کو ڈال دیتا ہے, اور حکمرانوں کے مظالم ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اسی طرح قسمیں کھا کر مال بیچنا, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا, اس سے منع کیا گیا ہے. مال کا عیب چھپانا میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اور خام خواہ قیمتیں بڑھانے کے لیے یہ جو بولیاں بولی جاتی ہیں اور اس میں لوگ جو ہے وہ ویسے شامل ہو جاتے ہیں جو ان کے اصل میں بیچنے والے کے جو چیز بیچنے کے لیے آدمی لے جاتا ہے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی بولتے ہیں, خریدنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو ایسا کرنے سے بھی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو مال ہوگا حاصل ہوگا وہ حرام ہوگا. اسی طریقے سے مال کو روک کر رکھنا تاکہ مارکیٹ کے اندر جو اس کی کمی واقع ہو جائے، بحران پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد قیمتیں جب چڑھ جائیں تو اس کے بعد پھر اس کو لے کے آنا، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ کرنے والا جو ہے وہ ملعون ہے، اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پچھلے دنوں میں ہوا کہ چینی جو ہے اس کو روک لیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ 20 سے 40 ہو گئی تو اب مارکیٹ کے اندر چینی عام وافر مقدار میں مل رہی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کرنے والے جو مال کو اس لیے روک لیں کہ اس کی قیمتیں بڑھا کر پھر اس کو مارکیٹ میں لے آئیں، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو تجارت میں یہ اصول ہے کہ جتنے بھی حرام راستے، طریقے اور ذریعے ہیں، ان سب سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اور جائز طریقوں اور ذریعوں سے جو ہے وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوری کا مال خریدا جبکہ اسے معلوم تھا کہ وہ چوری کا ہے، تو اس کے گناہ میں وہ برابر کا شریک ہے۔ مال حرام سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جسد نبت من سخت فنار اولا بہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کی آگ ہی کے لائق ہے، اور حرام خور کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز سے طویل سفر کر کے آتا ہے، کسی مقدس مقام پہ آ کر اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، اور جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ فرمایا جس شخص نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس شخص نے 10 درہم یا دینار کا کپڑا بنایا اور اس میں سے 1 درہم یا دینار حرام کا تھا، جب تک اس کے جسم پہ وہ کپڑا ہے اس وقت تک اس کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم عبادت تو رزق حلال کمانا ہے، کہ اسی کے ساتھ تمام عبادات کی قبولیت کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے۔ اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات سب بیکار اور رائے گاہ چلے جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو، اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ آیات اور یہ حدیث اللہ اور رسول کے فرامین ہمارے سامنے کیا بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رزق کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حساس تھے، ایک موقع پہ غلام نے کوئی چیز لا کر دی، کھانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ کیا دیا آپ کو، کیا دیا آپ نے؟ اس نے کہا میں جب فلاں شخص کا غلام تھا تو اس دور میں میں نے، یعنی شرک و کفر کی حالت میں، ایک ایسا کام کیا تھا جو شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کی یہ اجرت مجھے ملی تھی، اور وہ اجرت جو ہے اس شخص نے میرے ساتھ طے کی تھی، اس نے مجھے دی نہیں تھی، وہ آج ملی ہے، تو اس سے میں یہ چیز لے، کھانے کی چیز لے کر آیا ہوں۔ آپ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کہہ کی اور اس کو واپس نکال دیا۔ یعنی رزق کے معاملے میں آدمی کو اس قدر حساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التجار یخشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبرك وصدق، یعنی قیامت کے دن تاجر لوگ جو ہیں یہ فساق اور فجار اٹھائے جائیں گے، الا یہ کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی اور پرہیزگاری سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ملتا ہے کہ دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تجارت، کاروبار بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بڑے بلند مرتبہ بھی ہے، بڑا اجر و ثواب بھی ہے، لیکن اگر آدمی دیانتداری اور سچائی اور راست بازی سے کام لے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں یہ سچے اور کھرے اور مطلب دیانتدار تاجر جو تھے اسلام کے پھیلانے میں، ان کا بہت بڑا رول ہے، اور بہت دنیا کے اندر جو ہے اسلام تاجروں کے ذریعے سے بہت زیادہ پھیلا، کہ وہ اپنے معاملات میں بڑے کھرے انسان تھے، تو لوگ ان کی اس دیانتداری کی وجہ سے جو ہے، ان کی سچائی کی اور حقیقت پسندی کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے اور اسلام کو قبول کرتے تھے۔ لیکن آج معاملہ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس اور الٹ ہو گیا ہے۔ مالی معاملات میں میراث کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ تمہاری میراث میں، تمہاری وراثت میں، تمہاری اولادوں کا جو حصہ ہے وہ ایک مرد کا حصہ 2 خواتین کے برابر ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ وراثت جب تقسیم ہو تو لڑکوں اور لڑکیوں کی جو وصیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے مطابق ان کو حصہ ملنا چاہیے۔ یعنی وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں کس نسبت سے جو ہے وہ شریک ہوں گے، کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر جائے اور اس کی وہ وصیت قرآن اور سنت کی ہدایات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے جو حصے وارثوں کے مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق نہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وصیت کو شرعاً کالعدم قرار دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دے، ہوتا ہے نا بعض لوگ اپنے مطلب یہ کہ کسی بیٹے کو جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں، جی آگ کر دیتے ہیں، اخبارات کے اندر بھی آتا ہے، آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا نافرمان ہو گیا تو باپ اس کو آگ کر دیتا ہے، یعنی اس کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کر کے اپنی جائیداد سے جو ہے لاوارث کر کے اس کو نکال دیتا ہے گھر سے، اور اس کے بعد یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری میراث میں سے اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ اور ظلم ہے، اور اگر کسی باپ نے ایسی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت شرعاً کالا دم قرار دی جائے گی اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، جو اس کا بیٹا ہے خواہ وہ باغی اور نافرمان ہے یا اس کا وفادار ہے، وراثت میں وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، جو شخص اپنے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ دوسری روایت ہے مسند احمد کی، کوئی مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے رہیں، پھر مرنے سے پہلے وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس نے کسی کی زمین ناحق دبا لی اسے قیامت کے دن زمین کے ساتوں طبق کے اندر دسایا جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، کہ اگر کسی نے بالشت بھر کسی کی زمین ناحق دبا لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کے برابر توک گلے میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ آپ ان اللہ رسول کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنے معاشرے کا اور اپنے گھروں کا جو ہے وہ حال دیکھیں کہ اکثر و بیشتر خواتین کو میراث میں سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں کے اندر تو اکثر و بیشتر خواتین کو اس بات کا سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ باپ کی وراثت میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور جو پڑھی لکھی ہیں ان کو بھی ملتا کچھ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ جو خواتین کو ان کا حق جو ہے وہ ادا کرتے ہوں گے، اور بعض لوگ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حق ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لیتی نہیں ہیں، یہ معلوم وہ لیتی نہیں ہیں، یہ کون سی بات ہے، کون ان بیچاریوں کو دیتا ہے تو وہ لیتی نہیں ہیں، آپ کو روپے پیسے گاڑیاں مال اور دولت اور زمینیں اور جائیدادیں یہ ساری مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن عورتوں کو یہ اچھی نہیں لگتی، ایسی کون سی بات ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک رسم ایسی چل رہی ہے کہ خواتین کو حصہ ملتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی خاتون بیچاری جو ہے وہ بھائیوں سے باپ کی وراثت میں سے حصہ طلب کرے تو اس کو معاشرے میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ بھائیوں سے کے تعلقات جو ہے وہ ختم کرنے پڑتے ہیں اور ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں، اس لیے بیچاری جو سمجھتی بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا حصہ ہے، اس کے باوجود وہ بیچاری خاموش رہتی ہے۔ تو ہم معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق عمل کر رہے ہیں، خدا اور رسول کی ہدایات کے مطابق عمل تو نہیں کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم کس طریقے سے یہ بوجھ اٹھائیں گے کہ اگر ہماری وراثت کے اندر ہماری بہنوں کا، ہماری پھوپھیوں کا یا کسی کا حق جو ہے وہ ہمارے حق کے اندر شامل ہے اور ہم اس میں سے کھا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے پہلی جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے جو ہے وہ ڈر اللہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور مال کے معاملے میں تو زیادہ حساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن 5 سوال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جواب دیے بغیر ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا نا، ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہیں، مال کہاں سے کمایا، کن طریقوں، کن ذریعوں، کن راستوں سے حاصل کیا اور پھر اس کو خرچ کہاں کہاں کیا۔ تو ہمیں اس بات سے زیادہ فکر کہ مال زیادہ سے زیادہ کمائیں، اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ مال کس کس طریقے سے آ رہا ہے اور کل قیامت کے دن میں خدا کے ہاں جواب کیا دوں گا۔ آج کی اس گفتگو میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان کے اہم نکات یہ ہیں کہ حقوق العباد میں کوتاہی بہت بڑا گناہ ہے، قرض ادار اور لین دین میں اللہ اور رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اس سے بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ معاملات میں بددیانتی، خیانت، دھوکہ، جھوٹ اور وعدہ خلافی جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حرام مال دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے، اور حرام خور کی کوئی عبادت، کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، جنت اس پہ حرام کر دی جاتی ہے۔ وراثت کی تقسیم میں کسی وارث کا حق مارنا کبیرہ گناہ ہے جو ساری زندگی زندگی کی عبادات کو اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.